الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ نساء کا چھٹا رکو بیان کیا تھا اور ساتویں رکو کی کچھ آیات بیان کی تھیں اور کچھ آیات باقی رہ گئی تھی. آج جہاں سے ہماری تفسیر شروع ہو رہی ہے وہ آیات میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہیں. اللہ تعالی نے اہل کتاب کو دعوت حق دی ہے اور فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے. مفسرین فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں، اس سے مراد اولین طور پہ، پرائمری طور پہ وہ یہود ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس تورات موجود تھی اور وہ اس کو کچھ نہ کچھ اپنی زندگی اور مذہب میں عمل بھی کرتے تھے، حوالے بھی دیتے تھے. یہاں پہ یہ بات نوٹ فرما لیجئے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کو جب بھی قرآن کریم ان کی کتاب کا حوالہ دے یا دعوت حق دے تو اس سے مراد وہ کتاب اللہ ہوتی ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، اور کتاب کا وہ حصہ جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا یا تحریف کر لی وہ ہرگز قرآن کریم کا مقصد نہیں ہے. وہ تو کتاب ہے ہی نہیں، وہ تو جھوٹ ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب ملی ہے، تورات ملی ہے اور انجیل بھی ملی ہے، آمنو ایمان لے آؤ، بما نزلنا اس پر جو ہم نازل کر چکے ہیں، مصدقا لما معکم اور جو ہم نے کتاب نازل کی ہے وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، جھٹلا نہیں رہی، خلاف نہیں کر رہی، انکار نہیں کر رہی، بلکہ وہ کتاب تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے. اور تم کتنے بڑے ظالم ہو کہ قرآن کریم کی تصدیق نہیں کر رہے، انکار کر رہے. اور پھر اللہ تعالی نے آگے ان کو کفر کا بد انجام سے بھی ڈرا دیا، من قبل ان نطمس وجوہا، قبل اس کے کہ ہم بگاڑ دیں چہروں کو، فنردھا علی ادبارہا، پس ہم اس کو الٹا کر دیں پچھلی طرف. کیا مطلب ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالی چہروں کو سپاٹ کر دیں، صاف ستھرا کر دیں، جیسے گدی پہ ناک بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں. جس اللہ نے چہرے پہ ناک، منہ اور آنکھیں پیدا کیے وہ اللہ چہرے سے یہ چیزیں ہٹا بھی سکتے ہیں. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جی اس سے مراد بروز حشر، جب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے منکرین اور کافرین پر عذاب ہو رہا ہوگا تو ان کی گدی جہاں پہ ہے گردن موڑ دی جائے گی، گدی آگے آ جائے گی، چہرہ پیچھے چلا جائے گا، تو دیکھنے میں ایسا ہی لگے گا کہ اس کی تو ناک بھی نہیں ہے، اس کا تو منہ بھی نہیں ہے، اس کی تو آنکھیں بھی نہیں. فنردھا علی ادبارہا، چہروں کو مسخ کر دیں گے اور اس کے بعد چہروں کو آگے سے پیچھے کر دیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ عذاب کب ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ عذاب معاف ہو چکا ہو، یہ عذاب نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمام اہل کتاب تو کافر نہیں رہے، بہت سارے اہل کتاب ایمان لا چکے تھے. ورقہ ابن نوفل ایمان لا چکے تھے، نجاشی بادشاہ حبشہ ایمان لا چکے تھے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا چکے تھے. تو وہ دھمکی اس صورت میں تھی جبکہ سب کے سب منکر ہوں، اگر سب کے سب منکر نہیں تو پھر عذاب بھی نہیں. یا پھر فرماتے ہیں کہ یہ عذاب بروز حشر، دنیا میں تو نہیں ہوگا، لیکن حضرت تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی رائے بھی یہ ہے کہ عذاب سے ڈرانا مقصود ہے، عذاب دینا مقصود نہیں ہے. قرآن کریم میں دھمکی دی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے، کیونکہ خالق کو پورا یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مخلوق کو ڈرائے، اپنے مخلوق کو سیدھا رکھے، حد میں رکھے. اور یہ تو نہیں ہے قرآن کریم میں کہ ضرور بے ضرور ایسا کام ہوگا، اللہ کی مرضی، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم اتنا عظیم ہے کہ مسلمان تو کیا، کافر، یہودی اور نصرانی، وہ بھی دن رات اللہ کے فضل سے مستفید ہو رہا ہے. اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ یہ عذاب آ کر رہے، واللہ اعلم. ہاں اگر آ جائے تو قرآن کریم میں پہلے سے اس سے خبرداری موجود ہے. او نلعنہم، یا پھر ہم پہ ان پہ پھٹکار برسا دیں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے ہفتے والوں پہ پھٹکار برسائی تھی. ہفتے والے تو اب نہیں ہیں، لیکن ایک پھٹکار زدہ قوم ہمارے درمیان موجود ہے جن کے ہر جمعہ ان کے اوپر بھاری ہے. کسی جمعے کو وہ نااہل ہو جاتے ہیں، کسی جمعے کو ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، کسی جمعے کو ان کا جیل کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کسی جمعے کو ان کے مخالفین حق میں آ جاتے ہیں. کاش کے دیکھنے والی آنکھ ہوتی، کاش کے سمجھنے والا دل ہوتا. یہ پکڑ کس چیز کی ہے؟ یہ پکڑ اللہ کے ایام کے احترام نہ کرنے کی ہے. جیسے یہود کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی، کام نہیں کرنا، انہوں نے کہا ہم تو کریں گے. فلنعنہم، ہم نے ان پہ پھٹکار برسا دی ہے. یہ لمحہ فکری ہے ان مسلمانوں کے لیے جو جمعے کے دن کو کہتے ہیں کہ جی سب دن برابر ہیں. نہیں، سب دن برابر نہیں ہے. جمعے کا احترام قرآن کریم سے ثابت ہے، جمعے کا احترام حدیث شریف سے ثابت ہے. اور یہ کہنا کہ جی کام کرنا تو منع نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ چھٹی ہوتی کیوں ہے؟ مستی کرنے کے لیے، شرارت کرنے کے لیے نہیں، عبادت کے لیے. یہودی ہفتے کو چھٹی کرتے ہیں عبادت کے لیے، نصرانی اتوار کو چھٹی کرتے ہیں عبادت کے لیے. آپ جمعے کو چھٹی نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ کو عبادت سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کو سیلری ٹائم پہ ملنی چاہیے، کڑک قسم کی ٹائی گلے میں لٹکی ہوئی ہو، اگر امام صاحب حدیثیں بیان کر رہے، رسول اللہ کے اقوال سنا رہے تو سنائیں ہمیں کیا. ویسے بھی ہم نے تو بس اقامت کے دوران آنا ہے اور سلام سے پہلے بھاگ جانا ہے. تو پھر فرمایا او لن آنا ہم، کان کھول کے سن لیجئے کہ لعنت ہوگی، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے لعنت کی ہے ہفتے والوں پر. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یہ نہ سمجھنا کہ پتہ نہیں یہ ایسی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کر رہے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کر رہے گا، اور کوئی اس کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے والا نہیں ہے. لعنت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو. اور کن پہ لعنت ہوتی ہے؟ فرمایا کافر، وہ یقینی کافر جو اس دنیا سے گزر جائے اور اس کے کفر کا آپ کو یقین ہو، ایسے شخص کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ کسی مسلمان پہ یا کسی کے اوپر جب شک ہو اس کے اوپر لعنت کرنا درست نہیں. میں نے کیا کہا، الفاظ غور سے سنیے گا، جس کی کفر میں شک ہو، یزید کے کفر میں یقین نہیں ہے، یزید کے کفر میں مسلمانوں نے کلام کیا ہے. اس وجہ سے علامہ ابن عابدین شامی نے فتاوی شامی میں اور دیگر بڑے علماء نے کتابوں میں منع کیا ہے کہ خام خیمے دوسروں پہ لعنتیں کر کے اپنے ایمان کو کمزور کیوں کر رہے. تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ بتاؤ تم نے یزید پہ لعنت کی تھی یا نہیں کی تھی، تم سے یہ سوال ہوگا کہ کسی کا حق مارا تو نہیں تھا، کسی کے خلاف زبان استعمال تو نہیں کی تھی، تمہارے ہاتھوں سے، تمہاری زبان سے، تمہارے افعال سے مسلمان محفوظ تھے کہ نہیں تھے. یہ سوال ہوگا، اور یہ سوال نہیں ہوگا کہ فلاں کافر تھا یا نہیں تھا. لوگوں کو یہ باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں، اس لیے کہ روافض آپ پہ غالب آ چکے ہیں، آپ حق بات بھی نہیں کر سکتے، اور تمام سلسلے ان کے ہاتھوں میں، اور ایک مہینہ آ جاتا ہے، اس مہینے میں اہل سنت سر نیچے کر کے، آنکھیں نیچے کر کے گھومتے پھرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جی ہر طرف رفس ہے. حالانکہ یہ عمل نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ آپ کی زندگی میں ہوا، نہ خلفاء راشدین نے فرمایا، نہ آپ کی زندگیوں میں ہوا، نہ عشرہ مبشرہ نے فرمایا، نہ آپ کی زندگیوں میں ہوا ہے، پھر بھی یہ اسلام کا اصل فریضہ ہے. کیسے؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اس سے غلط مطلب مت لے لیجئے گا، خدا کی قسم اس کے دل میں ذرہ بھر ایمان بھی نہیں ہے جو آل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے. خدا کی قسم، ایسے لوگوں سے اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے جو آل بیت کے بارے میں ذرہ بھر بھی کوئی بغض رکھتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں گے، دین کو چھوڑ دیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اول لعلہم، ہم ان پہ لعنت برسا دیں گے، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے لعنت برسائی تھی ہفتے والوں پر. ہم ابھی کہہ سکتے ہیں کہ لعنت برس رہی ہے جمعے کے مخالفین پر. وکانا امر اللہ مفعولا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم اٹل ہے، ہو کر رہتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالی معاف نہیں فرماتے شرک کو. کیا چیز ہے شرک؟ فرماتے ہیں شرک کے تین درجے ہیں. تھوڑی سی توجہ مطلوب ہے، بات سمجھ میں آئے گی. شرک فی العلم، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہم سے باخبر ہے، وہ ہماری آواز سن رہے ہیں، وہ ہماری دعا سن رہے ہیں، وہ میرے اس عمل سے خوش ہوں گے. اللہ کے سوا کسی مخلوق کے بارے میں اس قسم کا عقیدہ رکھنا، اور کاہن سے پوچھنا کہ بتاؤ میرا ہفتہ کیسا گزرے گا، اور ساحر سے پوچھنا کہ بتاؤ میرا رشتہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور جنید بنگالی کے پاس جا کے پوچھنا کہ بتاؤ فلاں کام کیسے ہوں گے، یہ سب شرک. اس کو کہتے ہیں شرک فی العلم. دوسرے نمبر پہ ہے شرک فی التصرف. او جی فلاں قبر والا بیٹا دیتا ہے، یہ شرک ہے. فلاں درگاہ پہ جا کے پھول چڑھاؤ تو تیرا رشتہ ہو جائے گا، شرک. فلاں بابے سے جا کے مانگو، شرک. تصرف، اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک ہی تمام کائنات کے نظام کے حاکم ہے. ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس زمین پہ ایک پتہ سوکھا ہوا جب درخت سے ٹوٹ کے نیچے گرتا ہے، قرآن کریم میں ہے، الا یعلمہا الا ہو، مگر اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اب یہ بڑی تفصیلی باب ہے، شرک فی العلم بھی اور شرک فی التصرف بھی، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ کسی کے بارے میں معلومات کے سلسلے میں عقیدہ رکھنا کہ جی فلاں پیر صاحب تو سب کچھ جانتے ہیں اور میرے شیخ کی ہر وقت مجھ پہ نظر ہوتی ہے اور ہر وقت وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ شرک ہے، شرک فی العلم. اور اس کے بعد جو یہ لوگ منتیں مانتے ہیں اور جھوٹے قسمیں کھاتے ہیں اور بازاروں میں اور درگاہوں میں جاتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، یہ سب کے سب شرک فی التصرف. اور تیسرے نمبر پہ سب سے خطرناک شرک جو ہے وہ ہے شرک فی العبادہ، عبادت میں شرک. کیسے؟ غیر اللہ کے نام پہ بکرا ذبح کر رہے ہیں. بکرا ذبح کرنا اللہ کے نام پہ عبادت ہے، جب وہ کسی اور کے لیے ہونے لگی شرک. نیاز اللہ کے نام پہ ہوتی ہے، کسی اور کے نام پہ نیاز بن گئی عبادت میں، کسی اور کو شریک کر دیا، شرک فی العبادہ. اور وہ افعال، وہ اعمال جو سنت سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، چہلم ہے، تیجا ہے، برسی ہے، عرس ہے، اور جی دنیا جہاں کی عجیب و غریب چیزیں ہیں، یہ سب کے سب شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرماتے، ان یشرک بھی، کہ جو شرک کر چکا ہو اس کی شان میں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا برا فعل ہے کہ ایک ذات نے تمہیں پیدا کیا، چھوٹے سے تھے، بڑا کر دیا، کھلایا پلایا، اور تم بڑے ہو کے اسی پہ حملہور ہو رہے، اسی کی خدائی کو نہیں مان رہے. جو بیٹا اپنے باپ کی بڑائی کو نہیں مانتا ہے، وہ بیٹا گھر میں رہنے کا قابل نہیں ہے. تو وہ معبود کی عبادت اگر کوئی نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا کہ اس کی معافی نہیں ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اللہ جو چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے، اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. علماء کرام نے فرمایا قطع نظر اس سے کہ گناہ صغیرہ ہوں یا گناہ کبیرہ، الا الحقوق، مگر حقوق یہ معافی نہیں، خواہ وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں. یہ غلط مشہور ہو گیا ہے کہ جی حقوق اللہ پہ مرضی ہے جو چاہو کرو، اور حقوق العباد میں بہت خیال کرنا ہے. نہیں، یہ بندے کا حق جو اتنا اہم ہے، اس بندے کا خدا، اس بندے کا خالق اور رازق، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. نہیں جی، حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کی پوری پوری ادائیگی کرنی ہوگی. ہاں، جس کا حق ہے وہ معاف کرے تو ٹھیک ہے، یہ ہے بات. اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اللہ نے معاف فرما دیا، مبارک ہو جی، مغفرت ہو گئی. ہاں، جو بندے کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، وہ بندہ کرے گا اس لیے کہ حق اس کا تھا. اور ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، گزشتہ رکوع میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ایک ذرہ بر حق مارنے والے نہیں ہیں. اس لیے فرمایا کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. پھر اس طرف آ جائیے کہ دیکھیے، کچھ لوگوں سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں، لیکن کیا انہوں نے شرک کیا؟ نہیں. جب شرک نہیں کیا تو آپ اس کو مشرک کیسے کہہ رہے ہیں؟ بات یہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنا بھی بڑا گناہگار آدمی ہو، لیکن وہ گناہ کی وجہ سے کافر نہیں. یہ خوارج کا عقیدہ ہے کہ خارجی ہو گیا کافر ہو گیا، مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اس لیے اس مسئلے کو سمجھ لیجئے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا، بہت بڑا جھوٹ اس نے بولا ہے، بہت بڑا جھوٹ اس نے بولا ہے، بہت بڑا غلط کام اس نے کیا ہے، تہمت باندھی اللہ پہ. اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یا کہتے ہیں یہ اللہ کا دوست ہے، یا کہتے ہیں اللہ نے ہمیں کہا تھا، یہ سب تہمتیں ہیں، یہ سب تہمتیں ہیں. یہاں تک کہ اکثر تو وہ جو ولی ہوتا ہے، قبر والا، مزار والا، اس بیچارے کو بھی پتہ نہیں ہے. اور یہ تفصیلات آگے آ رہی ہیں. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے پیغمبر، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو مقدس کہتے ہیں؟ ہو جی، ہم تو بڑے زبردست ہیں، اور ہم نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا، ہماری زبان سے جو نکل گیا نکل گیا، اب دنیا چلے یا نہ چلے ہم نے تو بات کہہ دی. کس چیز کی اتنی اکڑ، کس چیز کا اتنا تکبر کس چیز کی اتنا اترانا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، ہم اللہ جسے چاہے گا مقدس کرے گا. قرآن کریم کتاب مقدس ہے، اللہ کے حکم پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس ہستی ہیں اللہ کے حکم پر، خلفائے راشدین صحابہ کرام مقدس ہستیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. یہ وہ چین ہے، یہ وہ زنجیر ہے جس سے تقدیس ثابت ہوتی ہے. کوئی پیر صاحب، کوئی مولوی صاحب، کوئی ولی صاحب، کوئی بڑے شیخ صاحب مقدس نہیں ہے. کیوں مقدس نہیں ہے؟ اس لیے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالی جسے چاہے مقدس بنائیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور ایک دھاگے برابر ان پر ظلم نہیں ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک کھجور کھاتا ہے تو کھجور کی گھٹلی میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ذرا غور کیجئے گا. نمبر ایک، ایک کھانچا بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں ایک نشان بنا ہوا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نقیر، اور اس نشان کے ساتھ ایک دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے کو کہتے ہیں فتیل، اور اس گھٹلی کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، ایک تھیلی کور چڑھا ہوا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قطمیر. یہ عربی کی فصاحت و بلاغت، ایک گھٹلی کے اندر کتنے نام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یظلمون فتیلا، یہ تسلی رکھو اگر کسی نے نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر دیں گے، ظلم نہیں ہوگا. اور یہ بھی تسلی رکھو کہ اگر اللہ کا انکار کیا اور اللہ کے احکام نہیں مانے تو سزا پوری پوری ملے گی، اور ایک دھاگا برابر اس سزا میں بھی زیادتی نہیں ہوگی. کیسے زیادتی نہیں ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں کہ شرک ایک اتنا بڑا گناہ ہے کہ ابد الآباد تک بھی اگر اس کی وجہ سے انسان کو سزا ملتی رہے تو وہ سزا پوری ہے، اس میں زیادتی نہیں. اس لیے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ وجود میں آیا اور اس نے وجود میں آ کے اللہ کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیے، یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس گناہ کی سزا ابد الآباد تک بنتی. اس لیے قرآن کریم نے کہا خالدین فیہا ابدا، جہنمی بھی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. انظر، اے پیغمبر ذرا دیکھیے کیف یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پہ جھوٹ کیسے باندھتے ہیں؟ او جی اللہ نے فرمایا کہ قبر والوں سے مانگو، اللہ نے کہا کہ جلوس ضرور نکالو، ابھی آگے سیزن آنے والا ہے، جھنڈیوں کا بھی اور بجلی چوروں کا بھی اور فلانوں کا بھی، وہ سب کہتے ہیں کہ یہ جو سب دین ہے اور گھما پھرا کے ثابت کرتے ہیں. وہ دوسری پارٹی روافض، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی اصل کام تو بس یہی تھا جو دس دن تھے، ہو گیا ختم، اب نہ کوئی اذان کا احتیاط ہے، نہ نماز کا تصور ہے، کچھ بھی نہیں ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اے پیغمبر یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. آیت کا شان نزول سمجھ لیجئے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا کعب بن اشرف یہودی، مجھے بھی اس کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا، ہم نے بھی اس کے قلعے پہ تھوکا اور اس کو لات بھی دی. کعب بن اشرف یہودی بہت بڑا مولوی تھا، بہت کچھ جانتا تھا، اور اس کے پاس اتنی بڑی نالج تھی کہ اس نالج کا مقابلہ کسی اور کا کام نہیں تھا. لیکن افسوس یہ کہ نصیب میں حق نہیں تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اور غزوہ احد کے بعد چلا گیا 100 آدمیوں کا لشکر کے لے کر مکہ پہنچ گیا. مکہ والوں سے کہا آؤ ایگریمنٹ کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم اس پیغمبر کے خلاف ساتھ مل کے لڑیں گے. مکہ والوں نے کہا کہ آپ کونوں؟ یہودی ہو، اور یہودیوں پہ ٹرسٹ کرنا یہ تو بیوقوف والی بات ہو گئی. اس زمانے کے مشرکین بھی ان کو بےمانوں کو جانتے تھے، اور کہا کہ ہم میں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، ہمیں میثاق دے دیجئے. کیا میثاق دے دیجئے؟ کہتے ہیں کہ یہ سامنے 2 بت کھڑے ہوئے ہیں، ایک کا نام جب تھا، ایک کا نام تاغوت تھا، ذرا سجدہ تو کرو ان کو. کعب بن اشرف یہودی ان کے سامنے جھک گیا، سجدہ کر لیا، اور کہا اب تو یقین کر لو مجھ پہ. پھر اس نے کہا کہ 30 آدمی تمہارے اور 30 آدمی میرے کعبہ کے سامنے وعدہ کریں گے، عہد و پیمان کریں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم سب ایک ہیں اور ہم سب لڑائی کریں گے. اچھا جی, عہد و پیمان ہو گیا, کعب بن اشرف کا ایمان, وہ یہودیت والا ایمان بھی گیا, اس لیے کہ بت کے سامنے سجدہ کر لیا. آپ نے یہ باتیں بہت سنی ہوں گی, آج کل وہ کوئی عجیب و غریب لوگ نکلے ہیں, وہ ہر ایک کو بولتا ہے کہ جی یہ بھی طاغوت ہے, فلانا بھی طاغوت ہے, عورت بھی طاغوت ہے. یہ باتیں آپ نے نہیں سنی ہوں گی, اس لیے کہ جہل کا غلبہ ہے, عوام کا مزاج ایسا ہے. ادھر ادھر کی کوئی لگی لگائی ہو, کوئی آگ جلے, کسی کو تکلیف ہو, تب مزہ آتا ہے, علمی بات سے سروکار نہیں. اور جن لوگوں کو قوم نے علماء بنا رکھا ہے یہ علماء نہیں ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے اذا وسد الامر الى اهله الى غير اهله فانتظر الساعة, جب معاملات ان کے نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں تو قیامت کے منتظر رہو. حکومت ایک ایسا آدمی کر رہا ہے کہ وہ حکومت کا اہل نہیں ہے قیامت. گھر کا شوہر ایک ایسا شخص بن گیا ہے جو شوہر کی قابلیت اس میں نہیں ہے قیامت. عالم ایسا شخص کو آپ نے بنا دیا جس میں وہ صلاحیت نہیں ہے, وہ امکانات اس میں نہیں ہے قیامت. ہر چیز وہ قیامت کا سبب بنتی ہے. پھر زمین میں فساد ظاہر ہوتا ہے اور فساد سے انسان کو تکلیف ہوتی. بات سمجھنے کی ہے. بہرحال انہوں نے یہ عہد و پیمان کر لیا تو اس کے بعد مشرکین نے ان سے کہا کہ جناب ہم نے سنا ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں, تو ہمیں بتائیے کہ ہم دین حق پر ہیں یا یہ جو محمد ہیں یہ دین حق پر. کعب بن اشرف نے کہا ذرا بتاؤ مجھے آپ کا دین کیا ہے. مشرکین نے کہا ہم کعبہ کی تعمیر کا خیال کرتے ہیں, ہم مسجد حرام کے متولی ہیں, ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, ہم اونٹ ذبح کر کے دعوت بھی کرتے ہیں, اور ہم کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں. ننگے ہو کے کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کرتے ہیں. کعب بن اشرف نے کہا اصل دین تو یہی ہے. کہا اور کہا وہ کیا کہتا ہے. محمد کا محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ طہارت رکھو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, ایک اللہ کی عبادت کرو, حج کرو. کہنے لگا کہ محمد جو کہہ رہا ہے بالکل غلط ہے اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اللہ نے آیت نازل فرما دی انظر اے پیغمبر اس کی ذرا حرکتیں دیکھیے. اے پیغمبر یہ وہاں جا کے جو بدماشی کر رہا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے. کیف یفترون علی اللہ الکذب, اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے کہ تورات میں نے دیکھا کہ مشرکین برحق ہیں. مشرکین برحق نہیں, جھوٹ بول رہا ہے. وکفا بہ اثما مبینا, اور یہ کافی ہے اس کے لیے یہ گناہ بہت بڑا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا, اے پیغمبر کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب دی گئی تھی. یؤمنون بالجبت والطاغوت, اور وہ ایمان لاتے ہیں جبت پر بھی اور طاغوت پر بھی. ویقولون للذین کفروا, اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں ہؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا, یہ سب کے سب مسلمانوں سے اچھے ہیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, کئی بیچاروں کو منتیں کر کے مشکلات سے وہاں جگہ مل جاتی ہے مغرب میں, امریکہ, کینیڈا اور برطانیہ. وہ یہاں آ کے منہ بناتا ہے کہ او جی وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, وہ تو بڑے زبردست لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ تمہارے دل میں ایمان کی قدر نہیں ہے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, منافقین میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان کے بارے میں کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, کہ امریکہ والے, کینیڈا والے, برطانیہ والے مسلمانوں سے بہتر ہیں. نہیں جی, بہتر نہیں. مسلمان جتنا بھی گناہگار ہو اس کا عقیدہ درست ہے, اس کا قبلہ درست ہے, اس لیے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر سے بہتر ہے. اور کافر جتنا بھی نیک ہو اس کے قلب میں ایمان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت نہیں ہے, اللہ کی توحید نہیں ہے. ہاں دنیاوی امور میں آپ مثال دے سکتے کہ وہاں لوگ چوری نہیں کرتے, وہاں پہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے, لیکن ان کے اعمال آخرت کے لحاظ سے زیرو ہیں, زیرو بٹا زیرو ہیں, اور ایمان کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا هؤلاء من الذين آمنوا أهدى سبيلا, یہ کعب بن اشرف اور اس کے اولادیں جو آج بھی ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں وہ یہ باتیں کرتی. اب آ جائیے ذرا, یہ مسئلہ ہے کہ جبت اور طاغوت کیا چیز ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جبت کہتے ہیں حبشی زبان میں کاہن کو, اس کو کہتے ہیں کاہن کو, کہانت, ستارے, علم نجوم, ایسٹرانومی. اور اس کے ساتھ پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی اب ایسا ہونے والا ہے, آپ کی آپ خوش ہونے والے ہیں، آپ ناراض ہونے والے ہیں، بھائی خوشی ناراضگی یہ تو زندگی میں آتی ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو تورات کا ایک حصہ دیا گیا، وہی یہودی جو گیا تھا مکہ اور اس نے جا کے بت کے سامنے سجدہ کیا تھا، اور طاغوت کے بارے میں فرمایا، یہ کہتے ہیں ساحر کو، جادوگر. پہلی تفسیر. دوسری تفسیر، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جبت کہتے ہیں ساحر کو اور طاغوت کہتے ہیں شیطان کو، ابلیس. امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ طاغوت کسے کہتے ہیں، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہر وہ شے جو اللہ کے غیر معبود بنتی ہے وہ طاغوت. ہر وہ ذات، ہر وہ مخلوق، ہر وہ بندہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا آپ کو کسی اور چیز کے عبادت کی طرف لے کے جاتی ہے وہ طاغوت. اب ذرا آ جائیے قرآن کریم میں طاغوت کے بارے میں کیا کہا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، اور ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجا ہے. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچ کے رہنا ہے. دوسری بات، لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہوتی. فمن یکفر بالطاغوت، بس جس کسی نے انکار کیا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لا چکا ہو. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث عالم، ابن تیمیہ کے شاگرد، علماء کے سرخیل، حضرت نے طاغوت کی تعریف فرمائی ہے، کل ما تجاوز العبد حد فی معبود او مطبوع او مطاع، ہر وہ چیز جس میں انسان حد سے آگے بڑھے، خواہ وہ معبود کا سلسلہ ہو یا وہ مطبوع کا سلسلہ ہو یا وہ اطاعت ہو. کیا مطلب ہے؟ معبود ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. جو ہی آپ نے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا تصور پیدا کر دیا، یہ طاغوت. مطبوع، جس کی اتباع کی جائے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، آپ سے پہلے آنے والے انبیاء اور مرسلین، سب کے سب مطبوع ہیں. قرآن و سنت نے ان کے اتباع کا حکم دیا ہے. اس کو چھوڑ کے جب آپ کسی اور گورے کی اتباع کرتے ہیں، آئی ایم ایف کی اتباع کرتے ہیں، کسی اور ادارے انسٹیٹیوشن کی اتباع کرتے ہیں، ان کے اسلحوں سے ڈر کے اور ان کی دھمکیوں سے ڈر کے، یہ طاغوت. او مطاعن، یا اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، اور اول الامر وہ لوگ جو زمین پہ اللہ نے حاکم بنائے ہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور رسول سے حیا رکھتے ہوں. وہ حکمران جن کا اللہ اور رسول سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جس کو سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہیں آتی، وہ اس میں شامل نہیں ہے. جب آپ ان کے پیچھے چلیں گے، یہ طاغوت. خلاصہ کلام میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو غیر اللہ کی طرف پکارتے ہیں طاغوت، جو قبر کی طرف پکارے طاغوت، جو آپ کو کسی بابے کی طرف پکارے طاغوت، جو آپ کو اللہ کے سوا کسی اور کو مولا بنانے کی کوشش کرے طاغوت، یہ بولو نا صحیح، نہیں بولتے. یہ ہے اصل بات کہ طاغوت کسے کہتے ہیں. طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو رحمانی نہیں ہو، جو شیطانی ہو. دنیا کے اندر جو قوتیں ہیں، جو سلسلے ہیں اللہ کی قدرت سے، وہ دو قسم کے ہیں، ایک رحمانی سلسلے ہیں، ایک شیطانی سلسلے ہیں. جو چیز رحمانی ہے وہ دین ہے، اور جو چیز شیطانی ہے وہ طاغوت. یہ اصل میں نکلا ہے طغا سے، طغیانی سے. دریا جب اپنے حدود میں رہتا ہے تو وہ بہترین ہے، لیکن جب وہ اپنی حد سے آگے بڑھ جائے، پغل ماں اردو میں کہتے ہیں، سمندر میں طغیانی آ چکی ہے، دریا میں طغیانی آ چکی ہے، مطلب یہ ہے حد سے آگے بڑھ گیا ہے، یہاں اس کو جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن یہ وہاں پہ جا رہا ہے، یہ طاغوت. الم ترا، اے پیغمبر، الذین، آپ نے نہیں دیکھا ان کی طرف، اوتو نصیباً، جن کو دی گئی ہے ایک حصہ، من الکتاب، تورات میں سے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی بات سنتے ہیں جبت کی، جبت نامی بت کی اور طاغوت کی. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اصل میں یہ سارے کے سارے مسلمانوں سے بہتر ہیں. کعب بن اشرف نے اور اسی طرح اختب نام کا ایک یہودی گزرا ہے، ان لوگوں نے یہ باتیں جھوٹی گڑی تھی. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ سب کے سب وہ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے. سوال یہ ہے کہ لعنت کس کس پر ہوتی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے سود کھانے والا، سود دینے والا، سود گننے والا، سود کا حساب کرنے والا، سود کا ریکارڈ رکھنے والا، سب پہ اللہ کی لعنت. حدیث شریف میں آتا ہے شراب لانے والا، شراب پینے والا، شراب اٹھانے والا، شراب محفوظ کرنے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، سب پہ اللہ کی لعنت ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے چھ لوگوں پہ انسان اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور میری سب کی لعنت ہوتی ہے. کون سے چھ لوگ ہیں؟ وہ نمبر ایک جو اللہ کی کتاب کی اپنی طرف سے تشریح کرے، نمبر دو جو مسلمانوں پہ زور زبردستی حکمرانی پر قابض ہو، بالفاظ دیگر ڈکٹیٹر. فرمایا حدیث میں باقاعدہ کہ زبردستی کر کے لوگوں پہ وہ مسلط ہو جائے اور پھر لوگوں کو ڈنڈے کے زور پہ حکومت کرے، یہ ہے اس پہ اللہ کی لعنت. اور جو حلال کو حرام کہتا ہو اس پہ اللہ کی لعنت، اور جو حرام کو حلال کہتا ہو اس پہ اللہ کی لعنت. اور جو تقدیر کا منکر ہو کہ جی تقدیر سے کیا ہوتا ہے، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، ایک دن آ جائے گا مرے ہوئے پڑے ہو گئے، پھر پوچھیں گے کہ بتاؤ تقدیر کدھر گئی، تیری طاقت کدھر گئی. اس لیے جو تقدیر کا منکر ہے اس پہ لعنت ہے. اور فرمایا جو میری سنت کو چھوڑے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. اس طرح بہت ساری حدیثیں ہیں، جس نے جھوٹ بولا اس پہ اللہ کی لعنت ہے، جس نے نمیمہ کیا چغل خوری کی اس پہ اللہ کی لعنت ہے، جس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا اس پہ اللہ کی لعنت ہے. میں نے لعنت کا ترجمہ بتا دیا، اللہ کی رحمت سے دوری. اچھا ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کسی پہ لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، فرشتے آسمان کے دروازے بند کر دیتے ہیں کہ یہاں جگہ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے. وہ واپس زمین پہ آتی ہے اور پھر وہ زمین پہ گھومتی پھرتی ہے، اور جہاں پہ اس کی لعنت نہیں فٹ بیٹھتی وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں. گھومتی ہے پھرتی ہے جب نہیں اس کو اپنا مقام ملتا تو جس آدمی نے لعنت کی ہوتی ہے آخر کار وہ لعنت واپس اس کے اوپر آ کے پڑتی ہے. حدیث میں یہ بات موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے اس سلسلے میں احتیاط کا کہا ہے، اور اللہ رسول نے اور دین نے جن لوگوں پہ لعنتیں کی ہیں ان پہ ہم اور آپ لعنت کریں گے، اور اس کے علاوہ لوگوں کے اوپر لعنت کرنا یہ درست نہیں. یہاں تک علماء نے کہا ہے کہ کافر غیر حربی، وہ کافر جو آپ سے لڑ نہیں رہا، آپ کو نقصان نہیں دے رہا، اس پہ بھی لعنت کرنا مناسب نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے دوری تو ویسے ہی بیچارہ اتنا دور ہو چکا ہے، آپ اس کو اور دور کر رہے ہیں، اس کو رحمت کے قریب کیجئے، پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ اس کا دل بھی بدل دیتے ہیں اور اس کا عقیدہ بھی بدل دیتے ہیں. ہاں جب کافر یک پکا ڈھکا کافر ہو جائے، ہدایت کا کوئی راستہ موجود نہ ہو، پھر آپ اس پہ لعنت کریں، اس لیے کہ قرآن و سنت نے ایسے کافروں پہ لعنت کی ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے. ومن یلعن اللہ، اور جس پہ اللہ کی لعنت برس جائے، فلن تجد له نصیرا، پھر ان کی مددگار دنیا میں کوئی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کافر مشرک یہودی نصرانی، ہم کہتے ہیں کہ ان پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے، اور وہ تو مزے کر رہے ہیں، وہ تو ایک سے ایک ڈالر ان کے پاس ہیں، ایک سے ایک ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. تو جواب یہ ہے کہ جی اللہ کی رحمت سے دوری اور دنیا کی آسائشوں میں فرق ہے. یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہے کہ ہم لگژری گاڑی کو اللہ کی رحمت سمجھ رہے ہیں، اور ہم اعلی سے اعلی ایٹم بم کو اللہ کی رحمت سمجھ رہے ہیں. یہ تو دنیا کے اسباب ہیں، رحمت وہ کچھ اور سلسلہ ہے، جس کو وہ نصیب ہو جاتی ہے وہ اس کو محسوس بھی کرتا ہے، اور جس سے دور ہو جاتی ہے اس کو پتہ بھی چلتا ہے کہ اب میں راندہ درگاہ ہو چکا ہوں. شیطان دنیا میں گھومتا ہے پھرتا ہے، مزے کرتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے، مردود ہے. اس لیے لعنت کا سلسلہ وہ اللہ کے قرب سے ہے، وہ دنیا کے مزو چرچوں سے نہیں ہے. بلکہ دنیا کے مزے چرچے اللہ نے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے دیتے. اب سوال یہ ہے کہ جناب آپ نے اور ہم نے کتنی محنت کی ہے، اور وہ جن پہ لعنت برس رہی ہے انہوں نے کتنی محنت کی ہے. دار و مدار ہے محنت پر، محنت جس نے زیادہ کی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ بھی دے دیا. اصل بدلہ تو آخرت میں ملے گا. مُمَيَّلْ عَنِ اللَّهِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ. کیا یہ آپ کے پارٹنر ہیں؟ سیدھا سیدھا ترجمہ آج کل کے زمانے میں ہم ایسے کریں گے کہ یہ کعب بن اشرف یہودی اور یہ اختب اور یہ فلانا فلانے اور یہ بنو نذیر والے، یہ سب اے پیغمبر آپ کے مخالفین ہیں. کیوں مخالفین ہیں؟ کیا یہ آپ کے ساتھ رسالت میں شریک ہیں؟ یا آپ کے پارٹنر ہیں؟ نہیں. ام لہم نصیب من الملک، کیا اے پیغمبر کیا آپ کی طرح ان کی بھی اس حکمرانی میں اور مسلمانوں کی اصلاح کرنے میں کوئی حصہ ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کے پاس یہ نبوت اور رسالت اور حکمرانی ہوتی تو یہ لوگوں کو ایک نقیر کے برابر بھی چیز نہیں دیتے. قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ یہ یہود نصرانی اگر ان کے ہاتھوں میں کوئی چیز آ جائے تو یہ نقیر کے برابر بھی تمہیں نہیں دیتے. اب آپ ذرا اس کا مشاہدہ فرما لیجئے کہ ہمارے لوگوں نے ایک سال منتیں کر کر کے جو پیسہ لیا ہے وہ کتنا ہے، اور انہوں نے بغیر کہے اسرائیل کو جو امداد بھیجی ہے. تاریخ انسانی میں اتنی بڑی امداد کسی نے کسی کی نہیں کی جو مغرب نے اسرائیل کی ہے. $300 بلین کی امداد کی ہے، اور تم کہتے ہو کہ جی ہم بڑے کامیاب ہو گئے. شرم نہیں آتی؟ وہ تمہیں پینٹس دے رہے ہیں، وہ تمہیں کچرا پھینک کے دیتے ہیں اور تم اس پہ چرتے اور خوش ہوتے ہو. عزت آبرو ایمان پہ سہارا کرو. دنیا کے بت پرستیوں پہ سہارا کرنا یہ ایمان کے متقاضی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ام یحسدون الناس، اصل میں ان کو حسد ہے. حسد کی تعریف علامہ نووی شارح مسلم نے فرمائی ہے کہ تمنیو زوال النعمہ، کسی کے اوپر ہونے والی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا یہ حسد ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایاکم والحسد، حسد سے بچ کے رہو. فان الحسد یاکل الحسنات، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو کھا لیتا ہے. کما تاکل النار الحطب، جیسے لکڑی آگ، جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی. اور ومن شر حاسد اذا حسد، اے اللہ ہمیں حاسد کے شر سے محفوظ رکھیے جب وہ حسد پہ اتر آئے، جب وہ کرنے لگے. حسد بہت خطرناک چیز ہے، بہت بری چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پناہ مانگی، اور قرآن کریم میں اللہ نے مسلمانوں کو بھی اس سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے. اور یہ حسد کرتے تھے. کیوں؟ علامہ آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنا فضل کسی اور کو کیوں دیا ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اے محمد ہم نے آپ پر فضل صرف نہیں کیا، آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں پہ ہم نے بے شمار فضل کیے. حضرت اسحاق پیغمبر ہیں، حضرت اسماعیل پیغمبر، حضرت ایوب پیغمبر، حضرت یوسف پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے اولادوں میں سے ہیں، حضرت ابراہیم کے اولادوں میں سے ہیں. تو ابراہیم کے ایک بیٹے کی طرف فضل ہو رہا ہے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اور دوسری بیٹے کی طرف فضل ہو گیا تو تمہیں بہت تکلیف ہے. کیوں؟ یہ حسد ہے. جواب اس کا ہے حسد. اس لیے میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم کہتا ہے ام یحسدون الناس، اصل میں ان لوگوں کو حسد ہے اے پیغمبر آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے. کیا حسد ہے؟ ان کو کتاب کیوں مل گئی؟ لوگ ان کے کیوں اکرام کر رہے ہیں؟ اتنے بڑے لوگ صحابہ ان کے پیچھے کیوں آ گئے؟ اور یہود وہ جو جلن ہے آج تک وہ جلن موجود. فقد آتینا، بس بے شک ہم نے دیا ہے آل ابراہیم، حضرت ابراہیم کے اولادوں کو، الکتاب، کتابیں بھی دیے، والحکمت، اور حکمت بھی دیے. وآتیناہم ملکاً عظیماً، اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہتیں بھی دی تھی. حضرت ایوب علیہ السلام اپنے علاقے کے بادشاہ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے. تو یہ بادشاہوں پہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اعتراض کیوں ہے؟ جواب وہی ہے کہ حسد اگر کسی کے اندر موجود ہو. فمنہم من آمن بہ، بس حضرت ابراہیم کے اولادوں میں سے کچھ ایسے تھے جو ایمان لاتے تھے. ومنہم من صد عنہ، اور کچھ ایسے بھی تھے جو منکر ہو گئے تھے. وکفا بجہنم سعیرا، اور یقیناً جہنم کی آگ جلانے کے لیے کافی ہے. وبحاذ القدر نکتفی اليوم. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. دعا فرمائیے اللہ تعالی رحمتوں والی بارش نازل کریں. یہ گرمی, یہ جو جن و انس اور خلائق بہت زیادہ تکلیف میں ہیں, اللہ تعالی اس اپنے عذاب کو اپنی رحمت میں بدل دیں, کرم میں بدل دیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم وفتنہم. ہمارے جامعہ کی وفادار اور مخلصہ شاگردہ ہیں ڈاکٹر مریم صاحبہ, جنہوں نے تمام زندگی قرآن و سنت کی خدمت کے لیے وقف کی ہوئی ہے, اور وہ بیمار ہیں, ان کے پیٹ میں کوئی پتھری وغیرہ ہو گئی اور پھر وہ بگڑ گئی, اور ابھی آج ان کا آپریشن ہوا ہے. صحت اور شفا کی امید ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحبہ کو صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب کرے, اور جتنے بیماران ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور عافیت دے. مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, پریشان حالوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرے. ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کے حالات پہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے, اللہ اپنی رحمتیں نازل کرے. مسلمانوں کو آپس میں اختلافات اور لڑائیوں کی جگہ اتحاد اور یگانگت نصیب کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق علماء اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دینا نصیب کرے. اللہ تعالیٰ جامعہ ربیع احسن علوم اور اس کے متعلقات کو روح بترقی فرمائے, اور قدم قدم پہ ہماری اور تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے, نصرت کرے. غزہ کے مسلمان جو بہت زیادہ پریشان ہیں, اور اب تو ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ 300-400 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں, اور یہ بغیرت میڈیا والے خبر بھی نہیں دیتے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ فضل کر دیجیے, یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے حال پہ رحم کر دیجئے, اور یا اللہ ہم سب اس گناہ میں شریک ہیں, اور یا اللہ ہم معافی بھی چاہتے ہیں, ہم بے بس ہیں. یا اللہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یا اللہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں ان کو غیرت نصیب کر دیجئے, ان کو ایمان نصیب کر دیجئے, اور اگر ان کے نصیب میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو یا اللہ ایسے فضول لوگوں کے شر فساد سے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو محفوظ و معمون رکھیے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.